السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حکمت. ہم نے سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ بڑی طویل ہے، بڑی طویل ہے، نہ جانے کب ہماری روح بنائی گئی تھی، پھر روح کو اللہ نے سلا دیا، پھر روح کو زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر لامحدود زندگی اپنی بسر کریں گے. پھر ہم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا، یہ کھیتی کی طرح ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، ڈرامہ ہے. آج گفتگو کا تیسرا حصہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حکمت کیا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے بنایا موت اور زندگی کے سلسلے کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو اللہ نے پہلے ہماری روحوں کو بنانے کے بعد موت دی، پھر زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا. 2 موتوں کے درمیان ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جانچ رہا ہے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. زندگی ایک کلزم ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر سے دنیا کی زندگی بلبلے کی مانند پیدا کی گئی ہے. جیسے بلبلا ناپائیدار ہوتا ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یہی کیفیت دنیا کی زندگی ہے. کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. اب اس امتحان کی کئی جہتیں ہیں، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. ان میں سے ایک ڈائمینشن تو امتحان کی وہ ہے کہ جس سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر سے اور کبھی خیر سے. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ایک آزمائش ہوتی ہے اچھے اور برے حالات کے ذریعے سے, کبھی کامیابی مل جاتی ہے, اس میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کامیابی کو منسوب اپنی طرف کرتا ہے کہ اللہ کی طرف کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, اتراتا ہے, اور یا یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرتا ہے, انتصاری اختیار کرتا ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے. اور دوسرا امتحان ہوتا ہے مشکلات کے ذریعے سے, ناکامیوں کے ذریعے سے, حادثات کے ذریعے سے. امتحان اس بات کا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور یا یہ ہے کہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے, اللہ سے سوء ظن کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نازیبا کلمات کہتا ہے. ہاں اے فلک کے پیر جواب تھا ابھی عارف, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. اس قسم کے اشعار اکثر اخبار میں آتے ہیں ایسے لوگوں کی موت کے وقت کے جو جوانی میں فوت ہو گئے, حسرت ہے اور غنچوں پر جو بن کھلے مر جا گئے. تو یہ دونوں شکلیں امتحان کی آتی ہیں, کبھی اچھے حالات ہیں کبھی برے حالات ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے ہیں کبھی شر سے کبھی خیر سے, جو فتنہ ہے آزمائش کا ذریعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے, نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے, اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں, تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو ایک امتحان ہے جس سے ہر انسان گزر رہا ہے, مسلمان ہو چاہے کافر ہو, صبر ہر ایک کو پھر بلاخر کرنا پڑتا ہے, رونے سے, مرثیے پڑھنے سے, بال نوچنے سے, گریبان پھاڑنے سے, مرنے والے واپس نہیں آ سکتے, لہذا بالآخر صبر کرنا پڑتا ہے. اجر اس کے لیے ہے جو فوری صبر کر لے, جو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. تو ایک ڈائمنشن یہ ہے آزمائش کی. دوسری ڈائمنشن وہ سورہ کہف میں بیان ہوئی آیت نمبر 7 میں, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ, بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس سے ہم نے زمین کو سجایا ہے, زمین کو زیب و زینت دی ہے, اسے خوشنما بنایا ہے. تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ, کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. لیکن جو بھی زمین کے اوپر خوبصورتی ہے, رانائی ہے, دلکش مناظر ہیں, ان سب کا مستقبل کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُدًا, بے شک زمین پر جو کچھ ہے من قریب اس کو چٹیل میدان بنانے والے. اِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَقًّا دَقًّا, جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے. یہ سارے حسین مناظر, یہ حسین باغات, یہ حسین پہاڑ, یہ بڑے خوبصورت قسم کے گھر, ان سب کا مستقبل یہ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے. کل من علیہ فان, جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ فانی ہے. لیکن اس وقت جبکہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے, ان چیزوں میں کشش بہت ہے, یہ چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, اور اکثر انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لہذا اچھے سے اچھا گھر, اچھی سے اچھی سواری, اچھی سے اچھی سہولیات زندگی انسان حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے, کولو کے بیل کی طرح اس کے لیے محنت کرتا ہے. جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے, نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں, اس سے یہ امتحان اور سخت ہو رہا ہے. ایسی ایسی لگژریز یا ایسی ایسی سہولیات رفتہ رفتہ آ رہی ہیں کہ آدمی چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. ہرس کان نیست بیدل ورنہ درکار حیات, آنچ ماں درکار دارن اکثرش درکار نیست. بڑے غضب کے صوفی شاعر تھے مرزا عبد القادر بیدل, ان کا فارسی کا شعر ہے کہ ہرس کان نیست بیدل ورنہ درکار حیات, ہماری لالچ کا پیٹ نہیں بھرتا, ورنہ زندگی کے ان معاملات میں آنچ ماں درکار دارے میں اکثرش درکار نہیں. ہم جن چیزوں کی بڑی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ان میں سے اکثر چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ انسان ان کے پیچھے پڑا رہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد مشہور ہے، ان کا دنیا سے اتنا کم تعلق تھا کہ ان کے پاس دو ہی چیزیں تھیں، ایک ان کے پاس پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے، اور ایک ان کے پاس کنگا تھا جس سے بال سنوارتے تھے. اور ایک موقع پر یہ دونوں چیزیں بھی خراب کر دی کہ پانی پینے کے لیے ہاتھ موجود ہے اور کنگا کرنے کے لیے بھی ہاتھ موجود ہے، ہاتھوں سے ہی بال سنوار لوں گا، کیا ضرورت ہے کنگا رکھنے. تو یہ ایک بہت زیادہ زہد کی معراج ہے. لیکن اکثر و بیشتر چیزیں جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، وہ اکثر و بیشتر ہماری حرص ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا. لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے. سب سے زیادہ محبت دنیا میں ہر انسان کو مال سے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے. اور مال کی خاطر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اور ماضی میں بھی لوگ کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کتنی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو مرواتے ہیں. سکندر اعظم فتوحات کرتے 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 جب سندھ میں آیا تو یہاں پر اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. رات کو جب یہاں کے ایک راجہ نے ہتھیار ڈالے اور اس کی دعوت کی تو باقی لوگوں کو تو اس نے دیا کھانا، سکندر کے سامنے بجائے کھانا رکھنے کے پلیٹ میں بڑے قیمتی ہیرے جوہرات رکھ دیے، آپ یہ لیجیے. تو سکندر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں دے رہے ہو، کھانا دو، بھوک لگی. اس نے کہا کہ کیا کھانا تمہارے اپنے ملک میں نہیں تھا، یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم نے فتوحات فتوحات کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنے لوگوں کو تم نے زخمی کیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد یہی ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ انسان مال کا بڑا حریص ہے، چاہے وہ مال روپے کی شکل میں ہو اور چاہے وہ مال ہیرے جوہرات اور سونے اسباب کی شکل میں ہو. اللہ تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اس مال کی محبت کے حوالے سے مزید بات کو کھولا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا. بیویوں کی خواہشات، بیویوں سے محبت، بیٹوں کی خواہشات، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی خواہشات، کھیتیوں کی محبت، مویشیوں کی محبت، سواریوں کی محبت، تو یہ محبتیں سارے جو مزین ہیں اور انسان ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے، جانتا بھی ہے کہ اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں، اب تو کسی وقت بلاوا آ سکتا ہے، لیکن یہ حرص ختم نہیں ہوتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالک، اے من سے کہیے کیا تمہیں ہم ایسی چیز بتائیں جو اس سے کہیں بہتر ہے. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، وہ باغات بہتر ہیں جو اللہ کے پاس ہیں متقیوں کے لیے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ان کو وہاں پر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو ایک ہے دنیا کی سجاوٹ میں ہمیں اپنی طرف کھینچنے والی چیز مال کی محبت، پھر دوسری محبتیں ہیں منصب کی محبت، سیٹ کی محبت، کسی خاص عہدے کی محبت. اس کے لیے لوگ کتنے جتن کرتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، بادشاہت مل جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے. پھر دکھاوا اور ریاکاری، میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میرے چرچے ہوں، لوگ مجھے یاد رکھیں. باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے بڑی بڑی درسگاہوں میں محققین کو کہ اگر تم نے واقعی دنیا میں چاہتے ہو تمہارا نام یاد رہے تو ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ یاد رکھیں، اور اس کے لیے اب تک جو کچھ بھی تصورات پیش کیے گئے ان کے خلاف بغاوت کرو، نئی بات کرو کوئی، اس سے تمہاری شہرت ہوگی. جو باتیں لوگ پہلی کہہ رہے تم نے بھی کہہ دی تو یہ کون سی بات ہوگی؟ تم محقق تھوڑی کہلاؤ گے، تم مبلغ کہلاؤ گے. تم مبلغ بد بنو، محقق بنو. اگر کسی جماعت میں ہو تو جماعت سے باہر نکل آؤ. کبھی تم جماعت کے لیڈر سے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی مخالفت کرو گے تو جماعت میں تمہاری چلے گی نہیں. تو مقصود کیا ہے؟ تاکہ میں نمایاں ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، کوئی نئی بات کی جائے، اسلاف کی باتوں سے اختلاف کیا جائے تاکہ لوگ مجھے یاد رکھیں، میں مشہور ہو جاؤں، میں نمایاں ہو جاؤں. یا پھر دوسرا انداز ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے علم کے حوالے سے اعتراف ہو، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے. میری عبادت کے حوالے سے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ بڑا تہجد گزار ہے. میرے انفاق مال کے حوالے سے مشہور ہو جائے کہ بڑا سخی ہے، بڑا دل والا. شاید آپ کے ذہن میں وہ حدیث آ گئی ہوگی، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا، دوسرا جو عالم دین مشہور تھا، اور تیسرا جو بڑا سخی مشہور تھا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احسانات گنوائے گا. پہلے شہید، میں نے تم پر یہ رحمت کی، یہ نعمت کی، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی عزیز ترین شے، اپنی جان آپ کی راہ میں قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا. تم نے جو بہادری کے جوہر دکھائے تھے مقصود یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا مطلوب مل گیا، تمہیں لوگوں نے بہادر کہہ دیا، تمہیں نشان حیدر مل گیا، تمہاری نام بری ہو گئی. یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. عالم دین کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کا دین سیکھا، میں نے قرآن سیکھا، حدیث میں قرآن کا لفظ ہے. گویا وہ عالم دین ہمارے اسی امت کا ہے. میں نے قرآن سیکھا، میں لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا. اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جھوٹ بولا، تمہارا مقصود یہ تھا کہ لوگ تعریف کریں کہ کتنا بڑا عالم دین ہے، تعریفیں ہو جائے، بڑے بڑے القاب تم نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھے تھے، علامہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ تعریفیں تمہاری دنیا میں ہو گئی، یہاں کچھ نہیں. اسی طریقے پر سخی کہے گا کہ اللہ میں نے خوب پیسہ آپ کی راہ میں بہایا. اللہ کہے گا تمہارا مقصود تھا کہ تمہاری تعریف ہو، تمہاری اخبار میں تصویریں چھپیں، تمہارے نام سے ہسپتالوں میں وارڈ مخصوص ہو جائیں، تمہارے نام سے کوئی پارک منسوب ہو جائیں، کوئی سڑکیں منسوب ہو جائیں، تم نے اس لیے سب کچھ کیا تھا، تمہارا مقصود مطلوب حاصل ہو گیا، یہاں کچھ نہیں. یہ ہے دنیا پرستی، یہ ہے دنیا کے امتحان میں بہت بڑی آزمائش. تو دو ڈائمینشن میں نے بتا دی آپ کو امتحان اور آزمائش کی، کہ ایک امتحان ہوتا ہے حادثات واقعات کی وجہ سے، اور ایک امتحان اللہ نے رکھا ہے دنیا کو سجا کر، دنیا میں کچھ چیزوں کو ہمارے لیے مرغوب کر کے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ منصب ہو، اور چاہے وہ شہرت ہو، نامبری ہو، دکھاوا ہو. تیسری ڈائمینشن جو آزمائش کی قرآن پاک بیان کرتا ہے، وہ ڈائمینشن ہر ایک کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں. وہ ڈائمینشن ان کے لیے ہے کہ جو واقعی سچے پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ آیا یہ واقعی کھڑے ہیں کہ کھوٹے ہیں. حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بتایا نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، بہت بعد میں بتایا. پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور ایک مشرک عورت کے غلام تھے. اس بدبخت عورت نے کچھ بدماشوں کو ساتھ لیا، انہوں نے اس بھٹی میں سے جو ان کی لوہار کی بھٹی تھی جس میں لوہا یہ پگھلاتے تھے، اسی بھٹی میں سے انگارے نکالے، زمین پر بچھائے، ان کو ان انگاروں پر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا، سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکیں، اور کہتے ہیں کہ میرے خون سے، میری چربی پگھلنے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. اگر اللہ کے رسول کو اگر بتاتے تو آپ کو بہت صدمہ ہوتا، دکھ ہوتا. یہ نہیں بتایا، صرف آ کر اتنا کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے رسول ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کہ خدا آپ جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا تھا زمین میں زندہ گاڑ کر، اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے، ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ کے بندے ڈٹے رہتے تھے ایمان پر. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنا سے حضر موت تک ایک شخص چلے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسا امن و امان قائم ہوگا. اس پس منظر میں سورہ عنکبوت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ہلا دیا. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں. تو آزمائش کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. آگے چل کر اسی رکو میں ہے سورہ عنکبوت کے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کون مومن ہے کون منافق ہے. تو آزمائش آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے مومن ہیں. تقاضے آتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلو گھر سے، گھر کا آرام چھوڑو، پیسہ خرچ کرو، دین کی خدمت کے لیے کسی جماعت میں شامل ہو، نظم کی پابندی کرو، اپنی مرضی کے خلاف بھی امیر کی اطاعت کرو، بہت بھاری ہے، آسان تو نہیں. اور وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، سنو اور اطاعت کرو. اور پھر دین کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ جہاد تک تحریک پہنچ جائے تو جہاد کرو، اللہ کی راہ میں مال اور جان لگاؤ، اللہ کی راہ میں میدان میں آ جاؤ، جانے دو. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال و جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اگر انسان بچ بچ کے چل رہا ہو کہ جی میرا اسلام صرف اتنا ہے کہ میں نے پنج وقت نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اور کوئی بنیادی بس دین کی باتوں پر عمل کر لینا ہے، داڑھی رکھ لینی ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر لینا ہے، تو پھر اس کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس لیے کہ اسلام کے اس محدود تصور پر عمل میں تو نہ کوئی مال کی آزمائش ہے، نہ کوئی جان کی آزمائش ہے. لیکن اگر اسلام وہ ہو جو جس پر صحابہ اکرام عمل کر رہے تھے، جس کا اسوہ اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف نمازیں نہیں پڑھنی، صرف روزے نہیں رکھنے، صرف داڑھی نہیں رکھنی، صرف عام زندگی کی معمول کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ دین کی تبلیغ کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا ہے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اجتماعی جد و جہد کرنی ہے، منظم جد و جہد کرنی ہے، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ آیتیں ہم سے بحث کر رہی ہیں. پھر آزمائش آئے گی گھر سے نکلنے کے لیے، گھر کی محبت کی بھی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بھی، اللہ کی راہ میں بے آرامی کی بھی، تکلیفوں کی بھی. اور اگر یہ جد و جہد اتنی آگے بڑھ جائے کہ باطل خطرہ سمجھے اب اس حق کی جماعت کو، اور پھر معاملہ تصادم کا آ جائے، معاملہ جنگ کا آ جائے، تو پھر اس میں آزمائش اپنے آخری انتہا کو پہنچ جائے گی، پھر تو اللہ کی راہ میں جانے دینی پڑے گی. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے. خوف بھی ہوگا، دشمن کی طرف سے خطرے بھی ہوں گے، اور فقر و فاقہ بھی دیکھنا پڑے گا، پیٹ پر پتھر بھی باندھنے کی نوبت آ سکتی ہے جیسے صحابہ اکرام کو آئی، اللہ کے رسول کو آئی. مالوں کا نقصان بھی ہوگا، جانیں بھی دینی پڑیں گی، اور پھلوں کا نقصان بھی ہوگا. اگر تبوک کے موقع پر فوری طور پر مسلمان نہ نکلتے تو خطرہ تھا کہ روم کا بادشاہ حملہ کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ جاتا، اور پھر ان فوجوں کو نکالنا مشکل ہوتا، لاکھوں کی فوجیں. آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے تم اللہ کی راہ میں نکلو. اب کھجور کی فصل پکنے والی ہے، اگر انتظار کرتے ہیں کہ پک جائے، اتر جائے اور پھر جائیں گے تو خطرہ ہے کہ وہ آ کے حملہ کر دیں گے، اور اگر نکلتے ہیں تو پھر پیچھے عورتیں تو کھجور کی فصل اتار نہیں سکتی، وہ کھجور کی فصل ضائع ہو جائے گی، پھلوں کا نقصان ہوگا. لیکن 30,000 صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، کھجور کی فصل ضائع ہوئی، لیکن بہت بڑی قربانی دی جیش الاسرا. کتنی اللہ نے سورۃ توبہ میں ان صحابہ اکرام کی تعریفیں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پکے مومن ہوں. اگر مال اور جان کی قربانی دیتے ہیں تو مومن ثابت ہوتے ہیں، نہیں دیتے بچ بچ کے چلتے ہیں، صرف عبادات کی حد تک دین پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی نگاہ میں مومن قرار نہیں پاتے. کیا ہیں وہ اللہ فیصلہ کرے گا، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے. آدمی خود اپنے بارے میں سوچے کہ میں مومن ہوں کہ میں منافق ہوں، میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کر رہا ہوں، میں واقعی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے مال اور جان لگا رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا ہوں. لگا رہا ہے تو مومن ہے، نہیں لگا رہا تو پھر یہ ہے کہ منافق ہے. کسی اور کی طرف نہ دیکھے انسان، اپنے گریبان میں جان کے اپنا فیصلہ کرے، اپنے بارے میں سوچے. تو یہ ہے دنیا کی زندگی کی حکمت، امتحان اور آزمائش. ایک امتحان حادثات، واقعات، کامیابیوں ناکامیوں کے ذریعے سے، ایک آزمائش علائق دنیاوی ان کی محبت کی وجہ سے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ رشتے دار ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے منصب ہو، چاہے شہرت ہو، نمایاں ہونے کی خواہش. اور ایک امتحان اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، نظم کی پابندی. یہ ہے دنیا کی حکمت، دنیا کی زندگی کی حکمت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حادثات اگر آ ہی جائیں تو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنے سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ مال اور جان سے اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.